الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل صدق الله العظيم. سورة الممتحنة کا ہم آغاز کر رہے ہیں, دو رکوع اور 13 آیات پر سورة مبارکہ مشتمل ہے. یہ سورة مبارکہ فتح مکہ سے بالکل قبل نازل ہوئی ہے اور اس میں جو موضوع سامنے آ رہا وہ یہ ہے کہ ایک دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کے دشمنوں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی. سارا پس منظر ہمارے سامنے ہے. سورہ حدید اللہ کے دین کے قیام اور اس کے نفاذ کی توجہ دلائی گئی. سورہ مجادلہ ہم نے وہاں پر دیکھا کہ حزب اللہ حزب الشیطان کا مقابلہ. سورہ حشر اس جد و جہد کے دوران ایک معرکہ بنو نذیر کے حوالے سے. سورہ الممتحنہ اب اللہ کے باغیوں کی محبت اور اللہ کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی, اس پس منظر میں یہ صورت آ رہی ہے. مزید اس کا پس منظر یہ ہے کہ فتح مکہ سے بالکل پہلے نازل ہوئی. سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی, 1.5 برس کے بعد ہی مشرکین کے ایک قبیلے نے اس کی خلاف ورزی کی اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ابو سفیان آئے, ایمان باد میں لائے تھے وہ, اور کہا کہ تجدید کر لیں, رینیو کر لیں ایگریمنٹ کو. آپ نے کہا کہ اب ایگریمنٹ رینیو نہیں ہوگا اور آپ نے مکے والوں کے خلاف اقدام کا فیصلہ کیا, لیکن آپ نے اس کو پوشیدہ رکھا تھا. ایک صحابی تھے حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اصحاب بدر میں سے تھے, ان کو اس کی اطلاع ہوئی. انہوں نے یہ محسوس کیا, اب دیکھیے قرآن کریم صحابہ کرام کا وہ نمونہ ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ جس کی پیروی کی جا سکتی, خطا ہوئی ہے ان سے اور قرآن نے ذکر کیا. انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے کچھ رشتے دار ہیں جو مکے میں ہیں جن کو کسی قبیلے کی سپورٹ حاصل نہیں, اگر میں مکے والوں کو اطلاع دے دوں کہ اقدام ان کے خلاف ہونے والا ہے تو ممکن ہے کہ مجھے ہمدردیاں مل جائیں گی ان کی اور میرے گھرانے کو بھی, میرے رشتے داروں کو بھی. باقی ان کو یقین تھا کہ اللہ کے رسول نے اقدام کا فیصلہ کیا تو دین تو غالب ہونا ہی ہے, مکے والے یقیناً ہاریں گے, لیکن یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح ہمدردیاں حاصل ہو جائیں مکے کے لوگوں کی تاکہ ان کے رشتے دار جو مکے میں تو سیف ہو جائیں. یہ انہوں نے خط لکھا اور روانہ کرنا چاہا کسی عورت کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے رسول اللہ کو بتا دیا. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا اور یہ خط پکڑ لیا گیا. خط کھلا, حضرت عمر کھڑے ہو گئے اپنے مزاج کے اعتبار سے, بخاری میں تفصیل ہے, آگے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں. اللہ کے رسول فرمایا کہ نہیں, تمہیں کیا معلوم اب یہ اہل بدر میں سے ہیں, تمہیں کیا معلوم کہ بدر والوں کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے ہوں. تو ان سے ایک خطا ہوئی ہے, اس کا یہاں ذکر آیا اور آگے معافی کا ذکر بھی آ گیا. یہ پس منظر ہے جس میں یہ بات آ رہی ہے کہ ایک دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کے دین کے باغیوں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. اب یہاں نوٹ کیجئے گا, آگے الفاظ تھوڑی دیر یعنی کہ تھوڑے سے وقفے سے آ رہے ہیں. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی, یہ الفاظ مفہوم کے اعتبار سے اس سے مل رہے ہیں. اگر تم نکلے ہو میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری رضا چاہنے کے لیے, اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں سے تمہاری دوستیاں نہیں ہو سکتی. مفہوم کے اعتبار سے یہ بات یوں مل جائے گی. اب پورا ترجمہ سماعت فرما لیجیے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. تلقون الیہم بالمودتی, تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو. وقد کفروا بما جاءکم من الحق, حالانکہ جو حق میں سے تمہارے پاس آیا ہے اس کا وہ انکار کر چکے. یخرجون الرسول ویاکم, تو تمہیں اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو نکالتے ہیں, انہوں نے تمہیں ہجرت پر مجبور کیا. ان تؤمنوا باللہ ربکم, اس بات پر کہ تم ایمان لاتے ہو اللہ پر جو کہ تمہارا رب ہے. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی, اگر تم نکلے ہو میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری رضا کے چاہنے کے لیے, تو تسرون الیہم المودۃ, تم ان کی طرف خفیہ طور پر پیغام بھیجتے ہو دوستی کے. وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم, اور میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. وَمَنْ يَفْعَلُ مِنْ مُفَقَ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور تم میں سے جو کوئی یہ کرے گا یقین وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ اِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونْ لَكُمْ أَعْدَاءً، اگر وہ تمہیں پائیں یعنی تم پر دسترس حاصل کر لیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور تم پر کھولیں اپنے ہاتھ برائی کے ساتھ اور اپنی زبانیں بھی، یعنی دست درازی کریں تم پر اور زبان درازی بھی۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور چاہتے ہیں کہ کاش تم بھی کافر ہو جاؤ۔ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رہی رشتے داریاں تمہاری، یہ رشتے داریاں اور تمہاری یہ اولادیں قیامت کے دن تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ یفصل بینکم، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب یہ بات کہ رشتے داریاں قائم نہیں آئیں گی، مشکل کام ہے اس کو ہضم کرنا۔ اس کے لیے تاریخ میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ بیان کیا جا رہا ہے، جنہوں نے باپ کیا پوری قوم سے مخالفت لے لی تھی اس ایمان کی وجہ سے۔ فرمایا قد کانت لکم اسوہ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، یقینا تمہارے لیے اسوہ ہے بہترین ابراہیم علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان میں۔ اذ قال لقومہم، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، انا برآء منکم، کہ ہم تم سے بیدار ہیں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان سے بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہم تمہارے منکر ہیں اور ظاہر ہو گئی ہے ہمارے تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان لے آؤ، ہماری دشمنی کی اس بنیاد پر توحید کی وجہ سے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، بخاری کے الفاظ۔ جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، دشمنی کی تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے، کسی سے کچھ روکا تو اللہ کی وجہ سے، اس نے ایمان کی تکمیل کی۔ تو جب تک ایک توحید پر نہیں آتے، وحدہ لا شریک کو نہیں مانتے، دشمنی ہمارے تمہارے درمیان۔ الا قول ابراہیم علیہ، سوائے ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کے جو ان کے والد کے لیے تھا، لاستغفرن لکا، کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا، وما املک لک من اللہ من شیء، اور اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا، کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ لیکن نوٹ کی جم پڑھ آئے تفصیل سے، سورہ توبہ آیت نمبر 114 مدنی سورت، وہ بھی اور آخری دور میں نازل ہونے والی، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو کلیئر ہو گیا کہ باپ مشرکی ہے، تبر امین، تو انہوں نے استغفار کرنا چھوڑ دی تھی۔ ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر توکل کیا، وإلیک أنبنا، اور ہم نے تیری طرف رجوع کیا، وإلیک المصیر، اور تیری طرف لوٹنا ہے۔ ربنا، بڑی پیاری دعا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، ہمیں تختہ مشق نہ بنا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پر غالب آئیں تو ہمارے لیے ایمان پر کارمند رہنا مشکل ہو جائے، یا ایسا نہ ہو کہ وہ غالب ہو جائیں تو وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ اور ہمیں باطل ٹھہرا دیں، جس سے اور لوگوں کو بھی خامخواہ دین سے دوری کا مذریعہ بن جائے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے تختہ مشق نہ بنا، وغفر لنا، اور ہمیں بخش دے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب ہے، زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، یقینا تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ اور آخرت کی امید رکھتا ہو آخرت کے دن کی۔ ومن يتولى، اور جو اعراض کرے گا، روح گردانی کرے گا، فإن الله هو الغني الحميد، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تمام کی تمام تعریف اس کی آپ سے آپ ہو رہی ہے۔ اس کے بعد دوسرا رکوع ہے جو آ رہا ہے اس مقام پر اس سورت کا، جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر میری خاطر تم کسی شے کو چھوڑ دو گے تو اس کو جائز کر کے عطا فرما دوں گا۔ مزید یہ ہے کہ کفار کے بارے میں ہدایات ہیں، کن کفار کے ساتھ حسن سلوک کیا جا سکتا ہے، کن کے ساتھ نہیں۔ پھر ایک مسئلہ پیش آیا تھا، حدیبیہ کی شق کے اعتبار سے کچھ عورتیں آ گئی تھیں مدینے میں، اہل ایمان تھی، ان کا مسئلہ، وہ بھی زیر بحث آیا ہے، اور آخر میں عورتوں کی بیعت کا ذکر بھی صورت انشاءاللہ آئے گا۔ فرمایا عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، قریب ہے کہ اللہ تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان دوستی پیدا فرما دے جن سے تم عداوت رکھتے ہو۔ ابھی دشمنی ہے، وہ اللہ کے باغی ہیں، لیکن ممکن ہے، قریب ہے کہ اللہ یہ دشمنیاں ختم کر دے۔ کیسے؟ مکہ فتح ہوگا، سب کے سب لوگ ایمان لے آئیں گے، تمہارے برابر کے بھائی بن جائیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ بڑی پیاری ہے، اگر اللہ کا ایک بندہ اللہ کی حرام کردہ کسی چیز سے بچتا ہے تو اللہ وہی شے کسی اور انداز سے، یا اس جیسی کوئی شے کسی اور انداز سے جائز کر کے اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ ابھی اللہ نے حرام کیا ہے، وہ مشرک ہیں، اللہ کے دین کے باغی ہیں، رکاوٹ ڈالنے والے ہیں، تم اس سے تعلقات قائم نہیں کر سکتے، لیکن ڈٹے رہو تو اللہ ان سے ملا دے گا، انہی کے اوپر تمہیں غلبہ بھی مل جائے گا، اور وہ اسلام قبول کر لیں گے، برابر کے بھائی بن جائیں گے۔ آزمائش تھوڑی سی ہے، پھر اللہ کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے۔ واللہ قدیر، اللہ قدرت رکھنے والا ہے، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اب اصولی بات بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ کہ جو مسلمانوں کے خلاف سازش نہیں کرتے، خواہ غیر مسلم ہوں، ان سے حسن سلوک کرنا چاہیے۔ قرآن اس کا حکم دیتا ہے، فرمایا لا ینهاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم، اللہ تمہیں منع نہیں فرماتا کہ ان لوگوں سے کہ جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے لڑائی نہیں کی، نہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، ان تبروہم کہ تم ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو، حسن سلوک کا معاملہ کرو، فتقسطوا الیہم اور ان کے ساتھ انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو جو دین کے دشمن نہیں ہے، جنہوں تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، اور تیسری بات آئے گی اگلی آیت میں، تمہارے نکالنے میں کسی کی مدد نہیں کی، ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں، ایک ہے حسن سلوک، ایک ہے دلی گہرائی والی دوستی، وہ بنائے دلی گہرائی والی دوستی، دلی ہمدردی والی دوستی مومن کی فقط مومن سے ہو سکتی ہے۔ ہاں، کفار جو تمہارے خلاف نہیں، تمہارے دین کے خلاف سازش نہیں کر رہے، حسن سلوک کرو، اپنے حسن سلوک سے ان کو متاثر کر کے اپنے دین کی طرف لانے کی کوشش کرو، کوئی منع نہیں کرتا۔ اللہ کن سے دوستیاں کرنے سے منع کرتا ہے، کن سے تعلقات استوار کرنے سے منع کرتا ہے؟ انما ینهاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، بے شک اللہ منع فرماتا ہے تمہیں دوستی کرنے سے ان سے جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے قتال کیا، واخرجوکم من دیارکم اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، واللہ علی اخراجکم ان تولوہم اور تمہیں تمہارے نکالنے اور تمہارے نکالنے میں دوسروں کی مدد کی، ان سے دوستی کرنے سے اللہ منع فرماتا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ اور جو ان سے دوستی اختیار کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ یہ بیلنس تعلیم ہمارے دین کی۔ اس کے بعد ایک مسئلہ پیش آ گیا، ہم پڑھ چکے سورہ الفتح کی روشنی میں، شق یہ تھی ایک حدیبیہ کی صلح میں، اگر مکے سے کوئی فرار ہو کے آ جائے گا، مکے سے کوئی آ جائے گا مدینے کی طرف، تو مسلمان اس کو واپس لوٹائیں گے۔ مسئلہ پیش آ گیا، کچھ خواتین آ گئیں جو کہ اہل ایمان تھیں، تو ان کے متعلق قرآن نے بھی کلیریفیکیشن دے دی، اللہ کے رسول نے بھی فرما دیا کہ وہ اطلاق مردوں کے لیے ہے نہ کہ عورتوں کے لیے۔ یہ مسئلہ پیش آیا، قرآن نے اس کلیریفیکیشن دے دی۔ بعض ہمارے محدثین نے وہ آرا بھی نقل کی ہیں، احادیث کی روایات نقل کی ہیں، جس میں رجال ان کے الفاظ ہیں صلح حدیبیہ کے شق میں، تو رجال کے معنی ہوتے ہی مرد کے ہیں، اور عورتوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، جب تمہارے پاس مومن مہاجر عورتیں آئیں تو ان کا امتحان لے لیا کرو، ان کے ایمان کو چیک کر لو، ایسا نہیں فرار ہو کر آئی ہوں کہیں سے اور تمہارے ٹھکانہ لینا چاہ رہی ہوں، چیک کر لو، اللہ اعلم بایمانہن، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے، اندر کی حقیقت تو اللہ جانتا ہے، تم ظاہری اعتبار سے چیک کر لو۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، پھر اگر تم معلوم کر لو کہ وہ مؤمنات ہیں، فلا ترجعوهن الى الكفار، تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ لوٹاؤ، لا هن حل لهم، یہ عورتیں مومن عورتیں ان کفار کے لیے مشرکین کی جائز نہیں، بلا هم يحلون لهن، اور نہ وہ مشرک مرد ان کے لیے حلال یعنی جائز ہے۔ وآتوهم ما انفقوا، اور تم ان کو دے دو جو انہوں نے خرچ کیے۔ یہ خواتین جن شوہروں کے ہاں سے ادھر آ گئی ہیں، اگر انہوں نے کچھ ان پر خرچ کیا تھا، وہ مال ان کو لوٹا دو۔ یہ خوبصورت تعلیم دین کی، مزید اس پہ تفصیلات آ رہی ہیں، لیکن نوٹ کیجیے، ایک معاہدہ تھا اصل میں، اس معاہدے کی پاسداری کی بنیاد پر یہ انصاف پر مبنی تعلیم دی جا رہی ہے۔ احترام اصل میں معاہدے کا ہے، جس کا پابند رہنا مومن کی صفت ہے بنیادی۔ وآتوهما انفقوا، انہیں دے دو جو انہوں نے خرچ کیا، ان عورتوں کے شوہروں نے اگر کچھ خرچ کیا تو لوٹاؤ پیسہ۔ ولا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورهن، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں کہ تم ان مہاجر عورتوں سے نکاح کر لو جبکہ تم انہیں ان کے مہر دے دو پورے پورے۔ بات کیا ہے، ایک مومن عورت کا نکاح مشرک مرد سے ہو ہی نہیں سکتا، وہ نکاح ویسے ہی باطل ہے۔ تم نکاح کر سکتے ہو ان خواتین سے جو مومنہ بن کر آئی ہیں، اور ان کے مہر ادا کرنا تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور کافر عورتوں کو، یہاں مراد ہے مشرک، کیونکہ مکے والوں کی بات ہو رہی، وہاں شرک کرنے والی خواتین تھیں۔ ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور کافر یعنی مشرک عورتوں کو اپنے ناموس کے قبضے میں نہ رکھو، ان کو اپنے حرم میں نہ رکھو، کیونکہ مشرکہ عورت سے مسلمان مرد کا نکاح حرام ہے۔ اہل کتاب کی عورت سے فقط جائز ہے، مشرکہ سے حرام ہے، سورہ البقرہ میں تفصیل آ چکی۔ تو یہ نکاح بھی منع کر دیا گیا، کسی مشرکہ کا نکاح تھا کسی مسلمان سے، یا کوئی عورت مشرکہ ہے کسی مسلمان مرد کے نکاح میں، چھوڑ دو اسے۔ واسألوا ما انفقتم، اور مانگ لو جو تم نے خرچ کیا۔ یہ عورت اگر وہاں چلی جائیں گی تو وہاں کے لوگوں سے ان کے اوپر جو تم نے خرچ کیا وہ پیسہ مانگ لو. وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا, اور چاہیے کہ وہ مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا, یہ بیلنس ہو جائے گا معاملہ. ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ, یہ اللہ کا حکم ہے. مشکل لگ رہا ہوگا اسے کہا گیا یا حکم اللہ, اللہ کا حکم ہے. یا حکم بینکم, وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے. واللہ علیم الحکیم, اور اللہ خوب علم رکھنے والا اور خوب حکمت والا ہے. اس کے بعد ایک اور شیخ اس بات کی بیان کی جا رہی ہے کہ دو طرفہ معاملہ بیلنس کیسے کیا جائے. فرمایا وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ, اور اگر کفار کی طرف رہ جانے سے تمہاری بیویوں میں سے کوئی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے تو ان سے بدلہ لو. فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا, پس جن کی عورتیں جاتی رہیں ان کو دے دو جس قدر انہوں نے خرچ کیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ, جس پر تم ایمان رکھتے ہو. یہ مقام ذرا سمجھنا بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے, سمجھانا بھی مشکل ہوتا ہے. اس وقت ایک خاص معاملہ تھا, کہا یہ جا رہا ہے کہ کافروں کی عورتوں کا مہر جو مسلمانوں کو ادا کرنا ہے, یہ مہر ان مسلمانوں کو دے دیا جائے جن کی عورتیں کفار کی طرف چلی گئیں مگر کفار نے ان کا مہر ادا نہیں کیا. اس طرح معاملے کو بیلنس کر لیا جائے گا, اور کچھ رقم جو کفار کو دے دی ہے وہ روکی جائے گی, اور جن مسلمانوں کی بیویاں وہاں چلی گئیں اور ان کی ادائیگی کفار نے نہیں کی, یہ روکی گئی رقم سے مسلمانوں کو ادائیگی ہوگی. اور تب بھی بات پوری نہ ہو تو مفسرین نے لکھا ہے کہ پھر بقیہ اہل ایمان کو تلقین تھی کہ جن مسلمانوں کی بیویاں چلی گئیں پیسہ نہیں آیا, وہ مسلمان ان اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں گے. یہ خاص معاملہ تھا صرف اس وجہ سے کہ معاہدہ تھا, اس کی پاسداری کے لیے سب کچھ معاملہ بیلنس کرایا گیا. اب اگلی آیت آ رہی سورہ مبارکہ کی, جس میں خواتین کی بیعت کے حوالے سے ذکر ہے. فرمایا یا ایوہ نبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اذا جاک المؤمنات, جب آپ کے پاس آئیں مومن عورتیں, یبایعنک, اس بات پر کہ آپ کے ہاتھ پر وہ بیعت کریں, علی اللہ یشرکن باللہ شیئا, کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی. بیعت کے لیے خواتین کے جو الفاظ ہیں وہ اسی مقام پر قرآن کریم میں ہیں, اور بیعت کے لیے جو مردوں کے لیے الفاظ ہیں وہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہمیں ملتے ہیں. یہاں خواتین کی بیعت کا ذکر, علی اللہ یشرکن باللہ شیئا, کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں اس بات پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی. ولا یسرقن, نہ وہ چوری کریں گی, ولا یزنین, اور نہ وہ زنا کریں گی, ولا یقتلن اولادہن, نہ وہ اپنی اولادوں کو قتل کریں گی, ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن, نہ وہ بہتان لائیں گی جو کچھ کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان باندھا ہو. مراد ہے کہ اپنے شوہر کے بجائے کسی اور کی طرح منسوخ کرنا, یا کسی اور کی اولاد کو اپنے شوہر کی طرح منسوخ کرنا, ایسی بات نہیں کریں گی, بہتان نہیں لگائیں گی. ولا یعصینک فی معروف, اور نہ وہ آپ کی نافرمانی کریں گی نیک کاموں میں, معروف کے دائرے کار میں. فبایعہن, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان سے بیعت لے لیں. واستغفر لہن اللہ, اور ان کے حق میں اللہ سے مغفرت مانگیں. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اس میں چند باتیں تفصیل طلب ہے. نمبر ایک, ہمارے دین میں جماعت سازی کے لیے واحد طریقہ بیعت کا ہے, اور بیعت سم و طاعت, سننے اور ماننے کا. قرآن میں چار مرتبہ آیا, سورہ توبہ آیت نمبر 111, سورہ فتح آیت نمبر 10 اور 18, اور یہ چوتھا اس مقام پر ہم پڑھ رہے ہیں. یہ خواتین کی بیعت کا ذکر ہے. سورہ فتح میں ہم نے دیکھا بیعت رضوان کا ذکر تھا. دین میں قرآن سے بھی ثابت جو دلیل ہے جماعت سازی کی, وہ بیعت کی ہے. احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت فرمائی. مثلا مسلم کی روایت کہ جو شخص اس حال میں مر گیا کہ اس کے گلے میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا, وہ بیعت سے منسلک نہیں تھا, وہ زمانے جاہلیت کی موت مرا کہ جب اسلام نہیں تھا. سنن دارمی کے اندر حدیث جو حضرت عمر تک موقوف ہے رضی اللہ تعالی عنہ, لا اسلام الا بجماعہ, اسلام ہے ہی نہیں جماعت کے بغیر. اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا جامع ترمذی مسند احمد کی حدیث میں, میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں, جماعت اختیار کرنے کا, سننے کا, اطاعت کرنے کا, اللہ کے راستے میں ہجرت اور جہاد کرنے کا. اسی طریقے سے سنن نسائی, امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب, اس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 قسم کی بیعتوں کا ذکر فرمایا ہے. تو ہمارے دین میں جو بنیاد قرآن سے ثابت, سنت سے ثابت, احادیث سے ثابت, وہ بیعت سم و طاعت کی ہے. خلفائے راشدین کی خلافت منعقد ہوئی بیعت کی بنیاد پر, خلفائے راشدین کے بعد تحریکیں چلی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک کربلا میں بیعت کی بنیاد پر, ماضی قریب میں اخوان المسلمون, تحریک شہیدین, یہ ساری تحریکیں بیعت کی بنیاد پر. پر، تو پورے امت کے متواتر عمل سے اسلامی جماعت بنانے کے لیے واحد طریقہ وہ بیعت سمتعات کا، ایک امیر ہو اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے سننے اور ماننے کی۔ ہاں یہاں الفاظ ہے وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اور وہ نیکی کے کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ کیا اللہ کے رسول نافرمانی کا حکم دے سکتے تھے؟ معاذ اللہ۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ آئندہ جو بھی امیر ہوگا وہ نبی تو نہیں ہو سکتا، وہ غیر نبی ہوگا، اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو معروف صحیح بات کہے گا، امیر کی بات مانیں گے، غلط بات کہے گا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ معروف کا لفظ اس لیے آیا۔ پھر نوٹ کیجئے، اللہ کا رسول کیا بیعت لینے کی ضرورت تھی؟ اطاعت نہیں، آپ تو رسول تھے، جو آپ کی مانے گا وہ کامیاب، نہیں مانے گا اسلام سے خارج۔ تو آپ نے بیعت کیوں لی؟ بعد والوں کے لیے نمونہ چھوڑنے کے لیے کہ جب بھی جماعت بنے گی کس بنیاد پر؟ بیعت سموتاعت کی بنیاد پر۔ یہ واحد ہمارے دین میں دلیل ہے جماعت سازی کی، بیعت سموتاعت کی بنیاد پر۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہاں خواتین کی بیعت آئی، اس میں ایک اور نقطہ نوٹ کیجئے۔ اللہ کے رسول کا فقہا فرماتے ہیں شرعی اعتبار سے خواتین سے پردہ نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول نے ہمیشہ ان خواتین سے پردہ کیا۔ کسی خاتون سے بیعت لی تو پردے کے پیچھے سے لی۔ بیعت لی تو ہاتھ مردوں کا تو آپ چھوتے تھے، عورت کا ہاتھ نہیں چھوتے تھے، آپ چادر پکڑتے تھے ایک سرے سے، خاتون دوسرے سرے سے پکڑتی تھی، یا برتن میں پانی ہوتا تھا آپ ایک طرف سے ہاتھ ڈال دیا کرتے تھے، خاتون دوسری طرف سے ہاتھ ڈالتی تھی، اور آپ پردے میں رہ کر بیعت لیتے تھے۔ آج ہمارے پیر موجود تعویذ دینے والے، پڑھ کے پھونکنے والے اور پانی دینے والے، جن کے لیے پردے کا کوئی مسئلہ نہیں، جن کو نمازیں بھی معاف ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں صاحب ہمارے بزرگ، ہمارے پیر صاحب تو مکے میں نماز ادا کرتے ہیں، کھانا وہ کراچی میں کھاتے ہوں، واش روم وہ کراچی کا استعمال کرتے ہوں، نماز ان کی مکے میں ہو جاتی ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے کو پردہ بھی معاف ہو گیا، ایسے کو نمازیں بھی معاف ہو گئی۔ رسول اللہ کو معاف نہ ہو نماز، ان لوگوں کو نمازیں معاف ہو جائیں۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ لقد قال لكم في رسول الله اسوۃ حسنہ، سورہ عذاب آیت نمبر 21، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عمل کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ ہمارے ان جاہل قسم کے پیروں کو، جاہل قسم کے ان لٹیروں کو اللہ سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اسوۃ رسول پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، ان لوگوں سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ نے غضب فرمایا، مراد یہود کی طرف اشارہ۔ قد یئسوا من الآخرة، وہ آخرت سے نا امید ہو چکے ہیں، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کہ کافر مردوں میں سے مایوس ہو گئے ہیں۔ دو معنی اس کے، یعنی جو مردے ہیں اب وہ تو انتقال کر گئے، ان کے لیے تو موقع نہیں کہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی وہ کوشش کریں، یا جیسے کافر مرنے والوں سے مایوس ہو گئے، یہ لوٹ کر واپس نہیں آئیں گے، ایسے ان کا معاملہ بھی ہے۔ قد یئسوا من الآخرہ، یہ آخرے سے مایوس ہو چکے ہیں، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کافر مردوں میں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد سورہ الصف، دو رکوع اور 14 آیات پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے، اور جہاد و قتال کے موضوع پر قرآن کریم کے دیگر مقامات کا خلاصہ ہے جو اس مقام پر بیان کیا گیا۔ اس سورت کو ہم اس انداز سے سمجھیں گے کہ پہلے اس کی آیت نمبر 9 کا مطالعہ کریں گے۔ اس کی آیت نمبر 9 وہ آیت ہے کہ جس کا ذکر کئی مرتبہ آ چکا ہے، اور نوٹ فرما لیں، ہم نے طویل سورتوں میں دیکھا سورتوں کے مرکزی مضامین ہوتے تھے اور سورت کی آیات اس سے اٹیچ ہوتی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ خصوصیت ہے کہ آیت نمبر 9 کے ساتھ اس سورت کی ہر آیت ملتی ہوئی ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ تو پہلے انشاءاللہ ہم آیت نمبر 9 کا مطالعہ کریں گے، اور پھر اس کے تحت بقیہ آیات کا شروع سے مطالعہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس کا ترجمہ ہے، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا، دی کمپلیٹ گائیڈنس قرآن دے کر، وہ دین الحق اور دین حق مکمل نظام زندگی، دی کمپلیٹ کوڈ آف لائف دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی سسٹم آف لائف پر غالب فرما دیں، ولو کرہ المشرکون، تاکہ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ نوٹ فرمائے، یہ پوری کی پوری آیت آئی ہے سورہ التوبہ آیت نمبر 33 میں بھی، مزید اس کا 80% حصہ جو کا تو آیا ہے سورہ الفتح آیت نمبر 28 میں، اینڈ وہاں پر ہوتا ہے وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس کام کے لیے اللہ بطور مددگار کے کافی ہے۔ یہ آیت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اسٹیٹمنٹ کو، آپ کی پروفٹ ہوڈ کے مشن اسٹیٹمنٹ کو، آپ کے مقصد بعثت کو واضح کرتی ہے۔ کیوں اللہ نے قرآن دیا، کیوں دین حق دیا؟ اس لیے کہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ ہم نے سورہ حدید پڑھی، آیت نمبر 25، تمام رسولوں کو کیوں بھیجا گیا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسانیت عدل پر قائم ہو جائے. اسی کو یہاں پہ اسپیسیفائی کیا گیا رسول اللہ کے لیے، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما کر دکھا دیں، اس کے لیے آپ کو بھیجا گیا. الہدا قرآن، قرآنی ہے ہدى للمتقين، البقرہ آیت نمبر 2، ہدى للناس سورہ البقرہ آیت نمبر 185، یہدی للتی ہی اقوم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 8. یہ کتاب ہدایت قرآن، الہدا سے مراد اللہ کی کتاب جو اس کا آخری ہدایت نامہ ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے. یہ مکمل ہو گیا دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. نوٹ کیجئے، انسانیت جب اپنی عقل اور شعور کی معراج پر پہنچ گئی، فلاسفہ بتاتے ہیں کہ دنیا کے جتنے فلسفے ڈیولپ ہوئے عیسیٰ علیہ السلام سے 600 برس پہلے اور عیسیٰ علیہ السلام کے 600 برس کے بعد، یہ 1200 برس کا پیریڈ ہے جس میں جو بھی ڈیولپ ہونا تھا ڈیولپ ہو چکا تھا. گویا 570 میں پیدائش محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، 610 میں قرآن کا نزول، یعنی انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا سو چکا، اپنے انٹلیکچوئل لیول کی کلائمیکس پر پہنچ گیا. تو اللہ نے آخری کلام عطا فرما دیا پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ کو، سوری پہلی کلاس کے بچے کو پی ایچ ڈی لیول کی کتابیں نہیں پڑھائی جا سکتی. جب انسان اپنے شعور کی سطح پر پہنچ گیا کلائمیکس پر، آخری کلام اس کو دے دیا گیا. یہ امپورٹنس الہدا کی، تبھی حفاظت کا ذمہ لیا گیا. سورہ حجر آیت نمبر 9 میں، اس سے پچھلی کتابیں انٹرن پیریڈ کے لیے تھی، نہیں لیا گیا. نمبر 1. نمبر 2، دین حق، دی کمپلیٹ کوڈ آف لائف اسلام، یہ بھی مکمل ہوا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. کب مکمل ہوا؟ انسان کی جیسے ایک سوچ کا ارتقا تھا، ایولوشن تھا، انسان کی سوسائٹی کا بھی ایک ایولوشن تھا. غار کی زندگی سے انسان نے سلسلہ شروع کیا، پھر وہ سمندر کے کنارے آباد ہونا شروع ہوا، پھر قبائلی زندگی آئی، اور تا آگے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ریاستوں کا تصور قائم ہو گیا، اور انسانوں کے باہمی تعلقات ورلڈ وائڈ نہیں تو 3 بر اعظموں تک پھیلنا شروع ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھتے ہوئے، اب مینس آف کمیونیکیشن بھی ایسے ہیں اور انسان کا سوشل ایولوشن بھی اتنا ہو گیا کہ آخری دین، یعنی کہ دین حق کو مکمل کر کے دے دیا جائے، تو وہ دین حق بھی محمد کریم کو دے دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب آخری، دین مکمل. تقاضا کیا ہے اس کا؟ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے. قرآن کا تقاضا سورہ البقرہ آیت نمبر 208، پورے کے پورے دین میں آؤ. قرآن کہتا ہے سورہ البقرہ آیت 85، اگر دین پر جزوی عمل ہو یہ قابل قبول نہیں، دنیا میں سزا، آخرت میں ذلت و رسوائی. قرآن کہتا ہے اللہ کے احکامات نافذ نہ ہو تمہاری کوئی حیثیت نہیں، سورہ المائدہ آیت نمبر 68. قرآن کہتا ہے دین کے احکامات کا نفاذ نہ ہو تو یہ کفر ہے، ظلم ہے، یعنی شرک اور فسق ہے، سورہ مائدہ آیت 44، 45، 47. تفصیل ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، مجھے آسانی ہے کہ تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں. قرآن کہتا ہے اللہ کے اس دین کو قائم کرو، 5 رسولوں کو حکم دیا گیا، سورہ شورا آیت نمبر 13، الاقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. قرآن کہتا ہے قتال کرو، سورہ البقرہ آیت 193، سورہ الانفال آیت نمبر 39. قتال کس لیے؟ تاکہ دین کو کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. محمد کریم کیوں بھیجے گئے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، 3 دفعہ قرآن نے کہا، تاکہ دین کو غالب فرما دے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کا مشن سٹیٹمنٹ تھا. آپ صرف نمازوں کی امامت کے لیے نہیں آئے، آپ صرف واعظ کرنے کے لیے نہیں آئے، آپ نے صرف دعوت پیش نہیں کی، آپ نے ایک انقلابی جد و جہد فرما کر دین حق کو سرزمین عرب کی حد تک قائم اور غالب کر کے دکھایا. دندان مبارک شہید ہوئے، گھر میں فاقے آئے، شعب ابی طالب کی 3 برس کی قید برداشت کی، صحابہ میں سے 259 کی لاشیں اپنی آنکھوں سے دیکھے، احد کے میدان میں آپ لہو لہان ہوئے، طائف کی گلیوں میں آپ لہو لہان ہوئے، اپنے سگے چچا کا لاشا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، اپنے مقدس ساتھیوں کو اپنے ہاتھوں سے آپ نے دفن کیا. مصعب بن عمیر وہ تھے امیر گھرانے کے فرزند، لیکن ان کا کفن بھی پورا نہیں ہوتا تھا، سر کو ڈھاپا گیا تو ان کے پیر کھل جاتے تھے، پیر کو ڈھاپا گیا ان کا سر کھل جاتا تھا، اور اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ وہ نوجوان تھا جس کے 200 درہم کا ایک لباس آتا تھا، اور آج اس کے پاس کفن بھی پورا موجود نہیں ہے. کیوں آخر؟ اس لیے کہ اللہ کا دین اپنا غلبہ چاہتا ہے. آپ نے اپنے آپ کو کھپایا اور اپنے صحابہ کو کھپایا. احزاب کے میدان میں آپ کی 4 نمازیں قضا ہو گئی اس کے لیے. آپ نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہیں، صحابہ نے پتھر باندھے ہیں، اور پوری طور پر اہل ایمان ہلا دیے گئے ہیں. فتح مکہ ہوتی ہے، تب قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 کے اندر، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. یہ ساری محنت آپ نے انسانی سطح پر کی ہے، انسانی سطح پر کی ہے. کیوں؟ اللہ نے اس کام کے لیے بھیجا تھا آپ کو، صرف نمازوں کے لیے نہیں، صرف زکات روزے حج کے لیے نہیں، صرف قرآن سنانے کے لیے نہیں، صرف نعتیں پڑھنے کے لیے نہیں، صرف نعرے لگانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے اس دین کے غلبے کی ذمہ داری اللہ نے آپ کو دی، آپ نے کر کے دکھایا، آپ نے کر کے دکھایا، اور قرآن نے گواہی دی کہ ان الباطل کانا زہوقا، باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. یہ مشن اسٹیٹمنٹ تھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے ساتھ آپ بھیجے گئے ہیں. اور یہ پوری صف اسی آیت کے تحت گھومتی ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرقین کو کتنا ہی ناگوار گزرے. یہ ہے مرکزی آیت اس سورہ مبارکہ کی، اس کے تحت آئیے مطالعہ کریں پوری الصف کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح بیان کی اللہ کی ہر اس شے نے جو آسمانوں میں ہے اور ہر اس شے نے جو زمین میں ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے. یہاں تسبیح کیا ہے؟ اللہ کو خالی تمہاری تسبیحات نہیں چاہیے، اگر تسبیحات چاہیے ہوتی تھی فرشتے کافی تو انہوں نے کہا تھا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ تسبیح بیان کرتے ہیں تیری. اللہ نے کہا، اِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، مجھے کچھ اور مطلوب ہے. اس کو اقبال نے کہا، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. وہ مذہب مردان خدا گاؤ خدا مست، یہ مذہب ملا جمع دات و نباتات. یہ بندہ مومن ہے خدا مست، اس کو پتا ہے کہ اللہ کی مرضی مجھے نافذ کرنی ہے، اور خود آگاہ اپنی حیثیت کو جانتا ہے. اللہ نے چند سجدوں کے لیے پیدا نہیں کیا، تکبیر مسلسل کے لیے پیدا کیا. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، بالکل ابتدائی وہی میں اللہ کے رسول کو کہہ دیا گیا، اے نبی اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے. یہ خدا مست ہے، یہ خود آگاہ ہے، اس کو پتا ہے کہ رب نے مجھے کس کام کے لیے پیدا کیا. یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، ایک یہ تکبیر مسلسل ہے جو افلاک میں سنائی دے رہی ہے، جو باطل کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے مقابلہ کر رہی ہے. اور یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، تو کہیں کونے خدرے میں کچھ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کے تسبیح. وہ مذہب مردان خدا گائے خدا مست، جس کو اپنی حقیقت پتا ہے، جو مست ہے اللہ کے عشق میں اور اس کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، یہ وہ ہے. یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات، یہ کونے خدرے میں کوئی ملا بیٹھا ہوا ہے بس. جمادات بھی تسبیح کرتے ہیں نا اللہ کی، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44، ہر شے تسبیح کرتے، یہ بھی کر لے تو کون سی بڑی بات ہے. اللہ کو تکبیر مسلسل چاہیے ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب کر کے دکھا دیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. ذہن میں رکھیے، میں اس کر چکا، ان صورتوں میں ڈانٹ ڈپٹ. ابو بکر صدیق نے فرمایا، ہم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. دعویٰ ہے اللہ کو ماننے کا، اللہ کی ماننے کو تیار نہیں. دعویٰ ہے اللہ سے محبت کا، اللہ کا دین مغلوب اور پامال، تمہیں تکلیف نہیں ہوتی. تمہارے گھر میں ڈنر سیٹ کا کوئی برتن ٹوٹ جائے تو بچے پر تمہیں غصہ تو آتا ہے، رب کائنات کے احکامات پامال ہوتے ہو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو وہ کہتے جو تم کرتے نہیں. دعویٰ محمد رسول اللہ سے محبت کا صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں لگی ان کی زندگی، کہاں کبھی ان کی زندگی، ساری تجارت ختم، فاقے گھر کے اندر صحابہ شہید ہو رہے، اور تم اپنے کاروبار میں مست ہو، تمہیں اپنی نمازوں سے فکر ہے. کیا عہد کے میدان میں جب اللہ کے رسول کے دندان مبارک شہید ہو رہے تھے، آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہو رہا تھا، اس وقت کوئی مسجد نبوی میں بیٹھ کے نمازیں پڑھ رہا ہوتا، اس کی نماز قبول ہوتی؟ دعوے کر رہا ہوتا عشق رسول کے، اس کے دعوے پورے ہوتے؟ جھنڈیاں لگا رہا ہوتا، اس کی جھنڈیاں مقبول ہوتی اللہ کے؟ اللہ کے رسول کہاں، تم کہاں؟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، دعوی محبت رسول، محبت رسول کا، رسول کہاں تم کہاں؟ آج اللہ کا وہ دین مغلوب ہے جس کو اللہ کے رسول غالب کر کے گئے تھے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیش میں وہ آج غریب الغربا ہے. کوئی کڑن، کوئی تکلیف، کوئی رات کو تسمس ہونا تمہارا، کوئی ماتھے پہ بل آ جانا، کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کا دین مغلوب. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ بات اللہ کو انتہائی بیزار کر دینے والی ہے کہ تم وہ زبان سے کہو جو تم کرتے نہیں ہو. یہ ہے ان آیات میں ڈانٹ ڈپٹ. ابو بکر صدیق نے صحیح سمجھا رضی اللہ تعالیٰ، اور آج ہم 1400 برس کے بعد کہاں کھڑے ہیں، میں اندازہ اس کا. اچھا یہ ڈانٹ ڈپٹ ہو گئی، اب ایک تھوڑی سی پیاری سی بات. اللہ کے لیے پسند کرتا ہے صرف نمازیں پڑھنے والوں کو نہیں، صرف تسبیحات پڑھنے والوں کو نہیں. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ محبت کرتا ہے ان سے جو اس کے راستے میں صفے باندھ کر قتال کرتے ہیں، وہ مضبوط سیسہ پلائی دیوار کی طرح اللہ اسے محبت کرتا ہے. ہاں قتال اپنے وقت پر آیا ہے محمد کریم کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کے 13 برس دعوت، تربیت، تنظیم، برداشت کرو، جھیلو، سورہ نساء 77 کفوا ایدیکم ہاتھوں کو باندھ کر رکھو، لیکن قتال کے لیے تیار نہیں تو کر رہے تھے نا. اللہ اسے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں قتال کرتے ہیں صفے باندھ کر، گویا کہ سیسا پلائی مضبوط دیوار ہوں. قتال کیوں ہے میں عرض کر چکا، سورہ البقرہ آیت 93، سورہ انفال آیت 39، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تاکہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. یہ چار آیات میں تو آگے ڈاٹ ڈپٹ زوردار انداز. اب چار آیات میں پچھلی امت بنی اسرائیل کے تین ادوار کا ذکر ہے، لیکن بطور عبرت کے ہمارے لیے. پہلا دور موسیٰ علیہ السلام موجود، فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِي، تم مجھے ایذا کیوں پہنچاتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور تم جان چکے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری جانب. لیکن انہوں نے چھٹلانے کی کوشش کی، اور ایذا کیا پہنچائی؟ اس سورت کے موضوع سے متعلق سمجھ لیجئے، سورہ المائدہ آیت نمبر 20 سے لے کے 26، وہ واقعہ اللہ نے کہا قتال کے لیے جاؤ، قوم نے صاف جواب دے دیا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ آپ جائیے، آپ طرف جائیے اور قتال کیجیے، ہم تو یہ بیٹھ رہیں گے. یہ ایذا بنی اسرائیل کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پہنچائی، ہمیں منع کیا جا رہا ہے اس سے، تم ایسی ایذا نہ پہنچانا. انہوں نے کیا کہا ان سے، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، تم جان چکو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. اس کے بعد ایک بڑا اہم اللہ کا قانون ہدایت، اس کا ایک جز بیان ہو رہا ہے، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا فرما دی. اس آیت کا حوالہ میں کئی مرتبہ دے چکا ہوں، بندہ ہدایت کی طرف آنا چاہے اللہ ہدایت دے گا. سورہ الشورا آیت نمبر 13، یہدی الیہ من ینیب، اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اور یہ آیت کا حوالہ کئی مرتبہ آیا، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا فرما دیا. یہ قانون ہدایت ہے، جس طرف جانا چاہو گے اللہ اسی راستے کو آسان فرما دے گا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اب بنی اسرائیل کی تاریخ کا دوسرا دور، جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے لیکن لوگوں نے ان کا انکار کیا. فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور یاد کر جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، میں اللہ کا رسول ہوں یقیناً تمہاری طرف، مصدقاً لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کرنے والا اس کی جو مجھ سے پہلے ہے، یعنی تورات کی تصدیق، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور ایک خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے دو نام بڑے مشہور، محمد اور احمد. عیسیٰ علیہ السلام نے بشارات دی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کئی مرتبہ حوالے عرض کر چکا ہوں. مثال کے طور پر اولڈ ٹیسٹمنٹ تو خیر جیوز کے حوالے سے ہے، ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18، یعنی کتاب استثنا باب نمبر 18 اور آیت نمبر 18، یہ جیوز کے حوالے سے اولڈ ٹیسٹمنٹ. نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر بک آف میتھیو جو ہے اس میں چیپٹر نمبر 1 اور آیت نمبر 1 سے لے کے 3 تک، یعنی کہ متی کی انجیل پہلا باب اور پہلی 3 آیات. اسی طرح یوحنا کی جو انجیل ہے بک آف جان، اس کا چیپٹر نمبر 14 اور اس کی آیت نمبر 25-26، اس میں رسول اللہ کی بشارات آج بھی موجود. پھر گوسپل اور برناباس، اس کا چیپٹر نمبر 17, 42, 82, 83 اور 97، یہ کئی چیپٹرز ہیں گوسپل اور برناباس کے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات آج بھی موجود. رہا احمد کا معاملہ، تو جو گریک ٹرانسلیشنز ہیں اس میں فار قلید کا لفظ آیا ہے، جس کو انگلش میں ٹرانسلیشن جب اس کا کیا گیا تو دی موسٹ ایڈمائربل، سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے، جس کا ٹرانسلیشن عربی میں کیا بنے گا، احمد، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، ساری کڑیاں مل جاتی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. یہ بھی نوٹ فرمائیے، رسول اللہ سے پہلے عرب کا تاریخی لٹریچر خالی ہے کہ کسی شخص کا نام احمد ہو، اور رسول اللہ کے آنے کے بعد بھرا پڑا لٹریچر احمد کے نام پر، کئی افراد، کئی سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں مل جائیں گے آپ کو. فلما جاءہم بالبینات، جب عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس واضح نشانی لے کر آئے، قالوا ھذا سحر مبین، تو ان لوگوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، معاذ اللہ. اب تیسرا دور بنی اسرائیل کا، جب یہ رسول اللہ کے دور میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ تشریف لائے، قرآن نے کہا ان کو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 8 میں قبول کر لو تو اللہ معاف کر دے گا، انہوں نے قبول نہیں کیا اور کہنے لگے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے، وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، جبکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالمین کو ہدایت نہیں دیتا. سورہ انعام میں ہم پڑھ چکے، یہود نے کہا ما انزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، رسول اللہ کی دشمنی میں یہاں تک کہا اللہ نے کچھ بھی نادم نہیں کیا، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرح جھوٹ منسوب کرے اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالمین کو ہدایت نہیں دیا کرتا. انہوں نے اس وقت بھی قبول نہیں کیا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تحریک میں سب سے بڑی رکاوٹ ڈالنے والے یہودی تھے. قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 82 کی روشنی میں کہ اہل ایمان کے سب سے بڑے دشمن یہود اور پھر مشرکین ہیں. اب اگلی آیت میں ان کی سازشوں کی طرف اشارہ، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. اللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو مکمل فرما کر رہے گا، ولو کرہ الکافرون، خواہ کافر کتنا ہی ناگوار محسوس کریں، نور خدا کفر کی حرکت میں خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا. سورج نکل آئے گا، آدمی پھونک مارنا شروع کر دے تو کیا بجھ سکتے ہیں، حماقت ہے نا. تو اللہ نے تنزن کہا کہ یہ اللہ کے نور کو مٹانے کی جو بھی کوشش یہ کر رہے ہیں، ان کی پھوکے ہیں، یہ کامیاب نہیں ہو سکتے. بڑی کوشش انہوں نے کی لیکن ذلیل کر کے نکالے گئے. 2 ہجری بنو قینقہ نکالے گئے، 4 ہجری بنو نضیر نکالے گئے، 5 ہجری بنو قریظہ نکالے گئے. اس وقت کے بھی یہ سب سے بڑے دشمن تھے، آج بھی یہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں. سارا میڈیا، فائنانس انسٹیٹیوشنز، اس کے ذریعے سے کنٹرول مسلمانوں پر. گریٹر اسرائیل کے منصوبے کی تکمیل امریکہ کے بلبوتے پر، عراق میں لا کے اس کو بٹھا دیا، قطر میں اس کے بیسز بنا دیے، سعودی عرب کو مقروض اس پہ کرا دیا، سارے پلاننگز ان کے گریٹر اسرائیل کی تعمیر کے. لیکن اللہ کی یہ آیت آج بھی زندہ ہے، اللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے کفار کو کتنا ہی ناگوار گزرے. ہاں شرط لازم کیا ہے؟ اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن کب؟ جب اہل ایمان اپنے آپ کو مستحق ثابت کریں تو واقعتاً اللہ کے دین کے ساتھ سنسیئر ہیں. دے بیکم سنسیئر، جس دن وہ سنسیئر ہو جائیں گے اللہ کے دین کے ساتھ، اسی مومنٹ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال آ جائے گی. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ واللہ متم نوری ہی، اللہ اپنے نور کو مکمل فرما کر رہے گا، بلو کرہ الکافرون، خواہ کفار کو کتنا ہی ناگوار گزرے. ایک طرف دنیا کے اندر مسلمان پسے ہوئے ہیں، نو ڈاؤٹ کنٹرول میں ان کے، نو ڈاؤٹ، لیکن دوسری طرف بھی اللہ کی اپنی تدبیر کار فرما. ان کی پٹائی ہوگی اسرائیل کے اندر، گریٹر اسرائیل انہی کا قبرستان بنے گا. یہ سارے جوز ایک طرف جمع ہو رہے ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے احیائی تحریکیں بیدار کر دی مسلم کنٹریز کے اندر. ان کے طریقے کار سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے جذبات سے اختلاف نہیں ہو سکتا. قرآن کی دعوت اس دور میں 20ویں صدی میں جتنی عام ہوئی اس کی تاریخ پہلے کبھی نہیں ملتی. قرآن کی بنیاد پر تحریکیں اس دور میں جتنی اٹھ رہی ہیں اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. جہاد غلغلہ بلند ہوا، اختلاف رائے اپنی جگہ، جذبے سے اختلاف نہیں ہو سکتا. 15 لاکھ جانے افغانستان کے اندر، تاریخ میں اس کی مثال کوئی موجود نہیں ہے. یہ جذبہ بیدار ہونا شروع ہو گیا، اللہ کی پلاننگ اپنی جگہ پر ہے. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو مکمل فرما کر رہے گا چاہے کفر کرنے والوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق، اللہ نے بھیجا اسی لیے اپنے رسول کو الہدا قرآن دے کر، بس دین حق دین اسلام دے کر، لیو دے رہا ہوں عالم دینی کلی ہی، تاکہ وہ اس دین حق کو کل نظام زندگی میں غالب فرما دے. بلا اکر ہی المشرکون، خواہ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے. اس آیت پر گفتگو ہو چکی ہے، اب آئیے دوسرے رکوع کی طرف. شروع میں 4 آیتیں ڈانٹ ڈپٹ والی تھی، زوردار، اب ذرا ترغیب موٹیویشن. یہ تربیت کا پہلو ہے، ڈانٹا بھی جاتا ہے اور تربیت کے لیے موٹیویٹ بھی کیا جاتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا تمہیں وہ تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. کون کہے گا کہ نہیں بتائیں؟ ضرور بتائیے، لوگ یہ بتائے دیتے ہیں. تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. یہ تجارت جہنم کی آگ سے بچائے گی. تجارت کے 2 اجزاء، ایمان حقیقی اور عمل میں جہاد فی سبیل اللہ. یہ تفسیر ہم نے پڑھی سورہ حجرات آیت نمبر 15 میں، یہ تفسیر ہم نے پڑھی سورہ انفال آیت نمبر 2، اور پھر آیت نمبر 74 میں. حقیقی ایمان قبول کرو سورہ نساء آیت نمبر 36. جہاد کیا ہے؟ تفصیل آئی سورہ حج کی آخری آیت میں، اور کچھ تفصیل سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 کی روشنی میں. حقیقی ایمان دل کی گہرائی سے قبول کرو، اور عمل میں جہاد مستقل محنت، نفس کو اللہ کا پابند بنانے کے لیے بھی، اللہ کے دین کی دعوت کو پہنچانے کے لیے بھی، اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کے لیے بھی. اس مستقل پروسیس میں آخر میں آتا ہے قتال، جس پہ گفتگو ہو چکی اس سورت کی آیت نمبر 4 میں. اللہ قتال کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. یہ تجارت کرو گے تو عذاب سے بچ سکتے ہو، ورنہ ممکن نہیں ہے. یہی تمہارے حق میں بہتر ہے کہ تم کرو. کیا ملے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم, اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. ویدخلکم جنات, اور داخل فرمائے گا باغات میں. تجری من تحت الانہار, جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن, اور ہمیشگی کے باغات ہیں پاکیزہ جنات عدن, ہمیشہ کے باغات میں پاکیزہ مکانات اللہ تعالیٰ فرمائے گا. ذلک الفوز العظیم, یہی عظیم کامیابی ہے. سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو لگا دے, کھپا دے, بس نتائج کا اختیار کس کو حاصل ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. نتیجہ نکلے نکلے, نہیں نکلے اللہ کی مرضی. ہمیں دیکھنے کہ ہم نے اپنا پارٹ پلے کیا کہ نہیں کیا, ہم اسی کے مکلف ہیں. چاہے ہمارے سامنے ہماری محنتوں کے ثمرات نہ آئے, کوئی مسئلہ نہیں. یاسر سے شہید ہو گئے, سمیہ شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکے میں, دین مغلوب. امیر حمزہ شہید ہو گئے, مصعب شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما احد کے میدان کے اندر, دین مغلوب تھا, دین غالب و فتح مکہ میں. انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا نتائج سے بے پرواہ ہو کر. ہمیں بھی اپنا کام کیے چلے جانا ہے کسی قسم کی امید لگائے بغیر. یہ فصل امیدوں کی ہمدم, اس بار بھی غارت جائے گی. سب محنت صبح و شاموں کی, اب کے بھی اکارت جائے گی. دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو, پھر مٹی سینچو اشکوں سے, پھر اگلی رت کی فکر کرو, پھر اگلی رت کی فکر کرو. تب ایک بار پھر اجڑنا ہے, ایک فصل پکی تو بھر پایا, جب تک تو یہی کچھ کرنا ہے. لگاؤ کھپاؤ کھپاؤ. وذلک الفوز العظیم, اصل کامیابی یہی ہے کہ بندہ جو لگا سکتا ہے کھپا سکتا ہے وہ لگا دے کھپا دے. یہ ہے اصل اللہ کی نگاہوں میں. اچھا تم ایک چیز کو پسند کرتے ہو, وہ اخرا تحبونھا, ایک اور شے جسے تم پسند کرتے ہو, وہ کیا؟ اللہ دنیا میں بھی تو دکھا دینا, ہمارے بھی دل میں بھی تو کچھ ہے نا, ہماری بھی تو کچھ خواہشات ہیں. وہ تم پسند کرتے ہو, اللہ کی نگاہ میں حیثیت نہیں اس کی. اللہ کی نگاہ میں کہ لگایا کہ نہیں لگایا بس. وہ اخرا تحبونھا, ایک اور شے جسے تم پسند کرتے ہو, نصر من اللہ, اللہ کی مدد, وفتح قریب, اور قریبی فتح, وبشر المؤمنین, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو بشارت دے دیجیے. کس بات کی؟ یہ دین غالب ہو کر رہے گا, اس کو اللہ نے بھیجا اسی لیے کہ مغلوب نہ رہے بلکہ غالب ہو جائے. محنت تمہیں کرنی ہے, لیکن اللہ کے رسول ان کو بشارہ سنا دیجئے. اور آپ نے ہمیں بشارہ سنائی, مسلم کی حدیث, آپ نے فرمایا پوری زمین مجھے لپیٹ کر دکھا دی گئی, میں نے اس کے مشرق بھی دیکھے, اس کے مغرب بھی دیکھے, میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک زمین مجھے لپیٹ کر دکھا دی گئی. دوسری حدیث مسند احمد میں آپ نے فرمایا میری امت کے پانچ ادوار, مختصر عرض کر رہا ہوں, پہلا دور اللہ کے رسول کا وہ بھی ختم ہو گیا, دوسرا دور خلافت علی منہاج النبوہ, نبوی طریقے کے مطابق خلافت کا دور صحابہ کرام, وہ بھی ختم, تیسرا دور ملکن جبرین, بادشاہت کاٹ کھانے والی, ملوک ہمارے اور تابعین کو شہید کیا ان لوگوں نے, جبری بادشاہت کا دور, چوتھا دور ملکن جبرین, مجبوری کا دور جس عالم گزر رہے ہیں. ہمارے جسم آزاد, ہماری فکر آزاد نہیں, ہمارے جسم آزاد, ہمارے منصوبے آزاد نہیں, ہمارے جسم آزاد, ہمارے حکمران آزاد نہیں, مجبوری کا دور. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی ختم ہوگا, اور پھر ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ, پھر نبوی طریقے کے مطابق خلافت کا نظام قائم ہوگا. ثم سکتا, راوی فرماتے پھر آپ خاموش ہو گئے, اس کے بعد قیامت ہے. تو قرب قیامت میں یہ کام ہونا ہے. ایک اور حدیث مسند احمد کی, اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی گھر باقی نہیں بچے گا, خواہ وہ مٹی گارے کا ہو یا کسی کھال کا بنا ہوا خیمہ ہو, کہ جس میں اللہ اسلام کے کلمے کو داخل نہ فرما دے. چاہے اس کے گھر والے کو عزت دے کر وہ قبول کرنے کا برابر کہائی, یا ذلیل کر کے وہ اسلامی حکومت کی بالادستی کو قبول کرنے پر مجبور ہوگا. یہ کلمات ہیں صحیح احادیث محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, اس کے اشارے قرآن دیتا ہے. جو ایمان رکھتا ہے اس کا یقین ہونا چاہیے اس پر. جب اکیلے محمد کھڑے ہوئے تھے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ عرب میں انقلاب آ جائے گا. یہ اسی محمد کے الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم, اسی محمد کے رب کے الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم کے, ہمارا اس پر یقین ہونا چاہیے, ان بشارات پر یقین ہونا چاہیے. یہ موٹیویشن ہے ہمارے لیے, اس کو سامنے رکھیں گے انشاءاللہ کام کرتے چلے جائیں گے. نتائج اس کے ہاتھ میں, محنت کرنا یہ ہمارے اختیار میں ہے. ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. اقبال نے بھی بڑے پیارے الفاظ کہے, آسماں ہوگا سحر کے نور سے, نور سے آئینہ پوش, اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی, پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود, پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی آج جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، وبشر المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے اہل ایمان کو۔ اب اللہ کی پکار، اللہ ہمیں اس پکار پر لبیک کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، اس کے دین کے مددگار بن جاؤ، اس کی جد و جہد میں اپنا آپ کو کھپاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم، جیسے عیسی ابن مریم نے پکارا للحواریین، اپنے حواریین کو، من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف، یعنی اس دین کے کام میں کون میرا مددگار ہے۔ قال الحواریون، حواریین نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اس کے دین کے لیے محنت کرنے والے ہیں۔ فآمن طائفۃ من بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا، یہ اہل حق تھے۔ وکفر طائفۃ، اور دوسرے گروہ نے انکار کیا۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فأصبحوا ظاہرین، تو ہم نے ان کے دشمنوں پر ایمان والوں کی مدد کی، وہ غالب ہو گئے۔ امیر عیسائیوں کے ہاتھوں 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی کے ہاتھوں یہودی مغلوب ہوئے، 133,000 یہودی اس نے قتل کیے تھے۔ آج اگر تھوڑا سا ان کا کچھ غلبہ ہے تو وہ انہی عیسائیوں کی وجہ سے ہے۔ بہرحال ہمارے لیے پکار آئی، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پکار پر لبیک کہنے کی توفیق دے، اور اپنے دین کی ضد و جہد کے لیے قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔